السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں آج کل کے دور میں ایک اصطلاح بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے اور وہ اصطلاح ہے ریاست مدینہ۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریاست مدینہ کا تصور کیا ہے، ریاست مدینہ کے خد و خال کیا ہیں، اس کے بنیادی تصورات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور ریاست مدینہ میں ریاست کا جو ہے عوام کے ساتھ، حکمرانوں کا عوام کے ساتھ تعلق کیسے ہوتا ہے، ان کے حقوق و فرائض کیسے متعین ہوتے ہیں، اور کیا ریاست مدینہ کسی اسٹرکچر کا نام ہے یا کیریکٹر کا نام ہے، یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے اور اسپیشلی پاکستان کے تناظر میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ یہاں پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں۔ آپ سب کا شکریہ، آپ یہاں پروگرام میں تشریف لائے۔ جاوید احمد غامدی صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، ریاست مدینہ پر آنے سے پہلے جو سب سے پہلا بنیادی سوال ہے، جب یہ انسان، پہلا انسان دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفۃ الارض کہا۔ پہلے یہ بتائیے گا کہ خلیفہ کی یہ جو اصطلاح ہے، اس کا مفہوم کیا ہے اور کیا یہ کوئی دینی اصطلاح ہے؟
یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ دیکھیے، ہر زبان میں مختلف معنی پر دلالت کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں۔
ٹھیک،
وہ خلیفہ کا لفظ، اس کے مختلف مشتقات، اس سے بننے والے جتنے فعل ہیں، وہ سب عربی زبان کے عام الفاظ ہیں۔ قرآن مجید میں دسیوں جگہ استعمال ہوئے ہیں، عربی ادب میں استعمال ہوتے ہیں۔ تین معنی میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی آپ عربی زبان میں اگر استقصا کریں
جی
تو تین مفاہیم ہے اس کے
جی،
اور یہ سب اہل لغت کے ہاں مانے ہوئے ہیں۔ جب بھی آپ کسی زبان کے معنی کی تحقیق کرتے ہیں تو عہد بہد اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو عربی زبان کا ذخیرہ اس وقت موجود ہے، جس پر بہت غیر معمولی لوگوں نے تحقیق کی، اس کے شواہد جمع کیے، جو کچھ کلام عرب میں ان کو ملا وہ جمع کیا، قرآن مجید خود اس کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک مذہبی حیثیت ہے اور ایک اس کی عربی ادب میں غیر معمولی حیثیت ہے۔ تو ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر جب آپ اس لفظ کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے،
یہ ہرگز کوئی اصطلاح نہیں ہے، یہ عام لفظ ہے، جیسے آپ کی زبان میں الفاظ ہوتے ہیں۔ تو تین معنی میں استعمال ہوتا ہے، جانشین کے معنی میں، نائب کے معنی میں، اور جانشینی اور نیابت سے بالکل مجرد ہو کر صاحب اقتدار کے معنی میں۔ یعنی یہ تینوں مفاہیم میں قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا حضرت داؤد کو کہا ہے کہ میں نے آپ کو زمین میں بادشاہی دے دی،
اس کے لیے خلیفہ کا لفظ،
خلیفہ کا لفظ استعمال کیا، ظاہر ہے وہاں صاحب اقتدار کے معنی میں، یعنی ان کو بادشاہی دی گئی، اقتدار دیا گیا۔ تو یہ جو آپ نے آیت کا حوالہ دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس میں بھی بالکل یہ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔
ٹھیک،
یعنی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں زمین، ظاہر ہے کہ زمین ایک سیارہ ہے، یہ پوری کائنات ہے، آپ جانتے ہیں کائنات کی وسعتیں کیا ہیں، نوری سالوں کے فاصلے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سیارے کو منتخب کر کے اس کی بادشاہی انسان کو دی، اس کا اقتدار انسان کو دیا ہے۔ انسان بحثیت مخلوق ایک تو ارادہ و اختیار رکھتا ہے، دوسری جانب اس ارادہ و اختیار کو استعمال کرنے کی اس کو اس سرزمین میں مکمل آزادی دی گئی، اور اس طرح گویا اس کا اقتدار، اس کی بادشاہی اس کو حاصل ہو گئی۔ وہ زمین کا بحثیت صنف، بحثیت جنس، بحثیت ایک مخلوق کے اپنی مجموعی حیثیت میں بادشاہ ہے، زمین کی بادشاہی اسے دی گئی ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ اصطلاح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بہت بعد بنا ہے۔
ٹھیک ہے،
یعنی یہ تو کہیں جا کے دوسری تیسری صدی میں اصطلاح کے طور پر استعمال ہونے لگا ہے، اس سے پہلے یہ عربی زبان کے الفاظ میں سے ایک لفظ تھا، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔
ہم آج تک جو پڑھتے آئے ہیں کہ جی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اس صورتحال کے تناظر میں یہ جو ریاست مدینہ، اسے آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟
یہ جو آپ کہتے ہیں نا دین کا سیاست سے، دیکھیے بات یہ، ایک ہے وہ سیاست جس میں میں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اقتدار حاصل کرنا ہے، کوئی پارٹی بنا لیتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، حکومت میں جاتے ہیں، ایک یہ ہے۔ ایک یہ چیز ہے کہ سیاست بحثیت پالیٹی، بحثیت ایک نظم کے، اس کے بارے میں دین نے بھی احکام دیے۔ یعنی میری اپنی کتاب جو میزان ہے، جس میں میں نے پورے اسلام کو اپنے نقطہ نظر سے بیان کیا ہے، اس کا ایک باب قانون سیاست ہے۔ تو ایک لا یا ایک قانون کہ سیاست میں کیا کرنا ہے. سیاست سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نظم کیسے چلانا ہے, کیا یہاں جمہوری اصول ہوں گے, کیا کسی خاندان کا حق ہے کہ وہ حکومت کرے, کیا کسی طبقے کا حق ہے. آپ جانتے ہیں کہ یونانی فلسفیوں کو یہ خط تھا کہ فلسفیوں کی حکومت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی حکومت ہونی چاہیے, اسی طرح آمریت ہونی چاہیے, بندوق کے پاس اقتدار ہونا چاہیے. یہ کچھ بنیادی فیصلے ہوتے ہیں. ان بنیادی فیصلوں میں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا, اعلان کر دیا کہ امرہم شورا بینہم, کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی لوگوں کی رائے پر مبنی ہوگا. تو یہ اصولی بات ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ روزمرہ سیاست کر رہے ہیں کہ مجھے اقتدار میں آنا ہے, فلاں کو آنا ہے, مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی جہاں تک مذہب کا تعلق ہے, وہ جس طرح میری ذاتی زندگی کے بارے میں ہدایات دیتا ہے, بالکل اسی طرح میری معاشی زندگی کے بارے میں بھی ہدایات دیتا ہے, معاشرتی زندگی کے بارے میں بھی ہدایات دیتا ہے, ایسے ہی سیاسی زندگی کے بارے میں بھی دیتا ہے. اب قرآن مجید کو دیکھ لیجئے کہ اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ اگر مسلمانوں کو کہیں اقتدار حاصل ہو جائے تو انہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کی ہیں. سورہ نساء میں بیان کیا, دوسری جگہوں پر بیان کیا ہے. تو مسلمانوں کو یا مسلمان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے, اس سے انکار نہیں ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سیاست کو مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہ کریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اقتدار کی جنگ میں شریک ہو رہے ہیں تو از راہ کرم مذہب کو معاف رکھیں, اس کو درمیان میں نہ لائیں. اس کے نتیجے میں لوگوں کے جذبات احساسات کا استحصال ہوتا ہے. میں اپنی ذاتی زندگی میں جب ایک فرد کے طور پر زندگی بسر کرتا ہوں تو مجھے دین بہت سے احکام دیتا ہے نا, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے اور بہت سی چیزیں. میں شادی کرتا ہوں, مجھے بہت سے احکام دیتا ہے. میں باپ بن جاتا ہوں, مجھے بہت سے احکام دیتا ہے. میں حکمران بن جاتا ہوں, مجھے احکام دیتا ہے. کہتا ہے کہ حکمران کے طور پر تمہارے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے, یہ صفات ہونی چاہیے. یہ ہے اصل میں وہ سیاست جس کو اقبال نے کہا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. مطلب یہ ہے کہ اگر سیاست اخلاقی حدود کی پابند نہ رہے, دین نے جو آدرش اس کو دیے ہیں وہ کیا ہیں, وہ اخلاقی ہیں, کہ میرٹ پر معاملات ہونا چاہیے. آپ قرآن مجید کو پڑھیے, جیسے ہی یہ موقع آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو اقتدار ملنے والا ہے تو یہ کہا ہے کہ اذا حکمتم بین الناس فحکموا بالعدل, یعنی جیسے ہی اب تمہیں فیصلے کر رہے ہیں تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو. اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تبدل الامانات الی اہلھا, میرٹ پر معاملات کرو. یہ وہ ہدایات ہیں جو دین نے دی ہیں. اقبال ان کا ذکر کر رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایک جھنڈا اٹھائے مسلم لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا, تحریک انصاف کا, اور سیاست میں کود پڑے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. آپ یہ دیکھیے, میں اس کا فرق آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے ملک میں ایک نہایت ہی قابل احترام شخصیت رہی ہے, پروفیسر غفور صاحب, بہت لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. ان کا ایک انٹرویو ہے, چھپا ہوا موجود ہے, یعنی یہ کوئی نج کی گفتگو نہیں ہے, کیونکہ میں اخلاقی طور پر اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ نج کی گفتگو کا حوالہ دیں. یہ چھپا ہوا شائع شدہ انٹرویو ہے. انٹرویو کرنے والے نے ان سے پوچھا کہ آپ تو کامرس کے پروفیسر تھے تو آپ نے یہ سیاست کا شعبہ کیوں اختیار کیا؟ ان کا دین کا حکم ہے, دین کا حکم ہے. یہ بات میرے جیسے طالب علم کے فہم سے بالا تر ہے, اس لیے کہ دین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کامرس کے پروفیسر نہیں ہو سکتے, آپ کو سیاست کرنی ہے. آپ عالم نہیں ہو سکتے, آپ کو سیاست کرنی ہے. آپ ڈاکٹر نہیں ہو سکتے, آپ کو سیاست کرنی ہے. یہ دین کا حکم نہیں ہے.
ڈاکٹر صاحب, آج کے حکمران جو ہیں وہ ریاست مدینہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو وہ اسکینڈینیوین کنٹری کی مثال زیادہ دیتے ہیں, کہ اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں ایک اطمینان ہے اور استحکام,
ویلفیئر اسٹیٹ ہے وہ.
جی جی. تو کیا یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز کی مثال ایک معاشی استحکام ہے, کیا اسلام یا ریاست مدینہ کا جو تصور ہے صرف معاشی انصاف تک ہی محدود ہے؟
یہ میرے نزدیک تو مثالیں اسی زمانے کی دینی چاہیے. میں بہت ادب کے ساتھ حکمرانوں خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ریاست کا جس طریقے سے دنیا میں ارتقا ہوا ہے, وہ قبائلی نوعیت کے نظم سے آگے بڑھی ہے, وہ اس کے بعد بادشاہتوں میں تبدیل ہوئی, وہ عظیم الشان سلطنتوں میں تبدیل ہوئی. یعنی ایک ایسا زمانہ رہا ہے جس میں عظیم رومی سلطنت, ساسانی سلطنت, اسی طریقے سے خود مسلمانوں کی بہت بڑی بڑی سلطنتیں, بنو امیہ کی, بنو عباس کی, اندلس میں ادھر یہ قائم ہوئی ہیں. ایسے ہی آج کے زمانے میں ایک جمہوری انقلاب آیا, حق کے خود ارادی کو بطور اصول مان لیا گیا, ویلفیئر اسٹیٹس بنی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے, لیکن انگلستان ہے, ناروے ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, کینیڈا ہے. تو اس وجہ سے دنیا میں ریاست بہت کچھ ارتقاء کے مراحل سے گزر کر بڑے اچھے نمونوں میں ڈھل گئی ہے. کوئی چیز بھی سیاسی معاملات میں, معاشرتی معاملات میں آخری درجے کی مثالی نہیں ہوتی، لیکن بہت سی ریاستیں آپ کو بہت اچھی مل جائیں گی جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، جہاں جمہوریت ہوگی، جہاں کسی قسم کی بندوق کی مداخلت نہیں ہوگی. دنیا بھر میں ایسے ملک موجود ہیں. یہ وہ جگہ ہیں جن کو مثال کے طور پر پیش کرنا چاہیے. ریاست مدینہ زمینی نہیں ہے، وہ آسمانی ہے. ریاست مدینہ میں اس کائنات کا پروردگار براہ راست حکومت کر رہا تھا، رسول اس کے نمائندے کی حیثیت سے زمین پر موجود تھا. وہ لوگ جنہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا نظم سنبھالا، جن کو آپ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں، سیدنا عمر کہتے ہیں، یہ اس زمین کے اوپر اعلیٰ اخلاقیات مجسم ہو کر انسان بنے تھے. یعنی نہ زمین پر اس سے پہلے کبھی ان کی کوئی نظیر ملی، نہ بعد میں ملنے کا کوئی امکان ہے. تو جب آپ ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عذرہ ہے کرم. میں ایک طالب علم کے طور پر پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں، اللہ نے پھر فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آسمان سے براہ راست حکومت کرے گا؟ اللہ کے آخری پیغمبر کے بعد پھر کیا نبوت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے؟ کیا ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہمارے درمیان میں آ گئے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. تو اگر تو آپ اس پہلو سے یہ بات کر رہے ہیں تو بہت معذرت کے ساتھ، نہ پہلے کبھی اس کی کوئی نظیر ملی، نہ بعد میں کوئی نظیر ملے گی. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اس کا نظم و نسق تھا، جو اس میں ادارے تھے، تو پھر میں بہت معذرت کے ساتھ ادب سے عرض کروں گا کہ اس میں سرے سے کوئی ادارے تھے ہی نہیں، اس کا سرے سے کوئی نظم تھا ہی نہیں. وہ تو ایک قبائلی نوعیت کا نظام تھا جہاں سے انہوں نے شروع کیا. اس کی عظمتیں اور رفعتیں حمالہ سے بلند ہیں، ان اشخاص کی وجہ سے ہیں جو اس میں حکومت کر رہے ہیں.
لیکن جو حکومت میں جب لوگ یہ کہتے ہیں ریاست مدینہ، تو ان کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ظاہر ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے. ان کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ جیسی سوسائٹی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم ہوئی تھی، جیسا نظم و نسق تھا، ہم اس کو جو ہے آئیڈیالائز کرتے ہیں، اس نمونے کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ آج کے حکمران یہ ٹرم استعمال جو کر رہے ہیں اس پر آپ کو اعتراض ہے. خلافت علی منہاج النبوہ کی ٹرم استعمال ہوئی ہے کہ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی ویسی خلافت، تو خلافت علی منہاج النبوہ کی ٹرم بھی تو استعمال ہوئی ہے نا جاوید صاحب؟
میں پھر بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو سماج بنا، معاشرہ بنا،
جی
آپ جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے.
صحیح.
اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس. وہاں بھی افراد زیر بحث ہیں، کس درجے کے لوگ ہیں،
صحیح،
کس صداقت کے ساتھ ایمان لائے ہیں، کیا تاریخ بنائی ہے انہوں نے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیسے ہضم کیا ہے، کس طرح وہ ان کی زندگیوں میں نمودار ہوئی ہے. تو وہاں بھی افراد ہیں. جب آپ لفظ ریاست بولتے ہیں تو ریاست بولنے کے بعد تو کوئی ایسا نمونہ سامنے آنا چاہیے، یہ فلاں جگہ ادارے بہت اچھے بن گئے ہیں، پولیس کا نظام یہ بنا دیا گیا ہے، فوج کا نظام یہ بنا دیا گیا ہے، اس طرح سے امر و شورا بینہم، ان کے اصول کو ایک نظام کے اندر ڈالا گیا ہے. کوئی بات کیجئے نا، ریاست کا لفظ جب آپ بول رہے ہیں پھر افراد بولیے. پھر یہ کہیے جی کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں، میں وہ بننا چاہتا ہوں. پھر کہیے میں سیدنا عمر کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں، وہ بننا چاہتا ہوں. سیدنا علی کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں، وہ بننا چاہتا ہوں. یہ کہیے نا پھر.
ٹھیک.
یہ کہنے کی ہمت کرنی چاہیے. پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سیدنا عمر کو جب مالیات کا نظام بنانا پڑا تو رومی غلاموں ہی سے مدد لینی پڑی. اس میں عرب جانتے نہیں اس بات، پڑھ لیجیے آپ.
پیغمبر کے بعد جب خلافت علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے،
اس پر عرض کرتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھ لیجیے نا، آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہوگی.
جی بالکل.
ریاست مدینہ میں کیا ہوا اس کو بھی پڑھا ہوگا. تو ذرا اٹھا کے مجھے بتائیے کہ وہ کیا ادارے تھے، وہ کیا نظم تھا جو وہاں قائم کیا گیا. بھائی اس میں جو آخر میں خانہ جنگی ہوئی ہے، کس بنیاد پر ہوئی؟ اس بنیاد پر ہوئی کہ کوئی انتقال اقتدار کا نظم نہیں بنا تھا.
نہیں بنا تھا. ٹھیک.
یعنی آپ کا آج کے دور میں سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پرامن انتقال اقتدار کا راستہ نکالا ہے دنیا نے ہزاروں تجربات کے بعد. ورنہ تو یہی ہوتا تھا نا کہ یا بیٹا بن جائے گا یا پانی پت کے میدان میں فیصلہ ہو جائے گا، دونوں میں سے ایک کام ہوتا تھا. تو دنیا نے بڑی مشکل سے یہ بندوق کے بجائے یا تلوار کے بجائے یا توپ و تفنگ کے بجائے راستہ نکالا ہے، اور اس کے لیے بڑے قواعد و ضوابط بنائے ہیں. مجھے اگر موقع دیں گے آپ کو، میں آج کی جمہوریت کا مثلا انگلستان میں کیسے ڈیولپ ہوئی، وہ امریکہ میں کن مراحل سے گزری، وہ اسکینڈینیوین ممالک میں کہاں پہنچی ہے، یورپ میں اس کی کیا نوعیت ہے، تجزیہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کتنے عظیم و شان ادارے وجود میں آئے ہیں، باہمی ربط کے لیے کتنی محنت کی گئی ہے. ایک کبھی آپ باب اٹھا کے پڑھ لیجئے کہ یہ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کے مابین رشتے قائم کرنے کے لیے کتنا کام ہوا ہے. اب خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی حکومت کرتے ہیں، میرے بعد میرے خلفاء اسی طرح حکومت کریں. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. اس لیے کہ جو حکومت اس کے بعد سیدنا ابو بکر نے کی، سیدنا عمر نے کی، سیدنا علی نے کی، سیدنا عثمان نے کی، اس میں وہی طور طریقے اختیار کیے گئے، یعنی وہی کردار، وہی سیرت، عام لوگوں کے قریب رہنا ہے، دروازے اپنے کھلے رکھنے ہیں، ان کے لیے جینا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر نے آخری زمانے میں جب وہ حج کر کے آئے تو ریت کے اوپر لیٹ گئے اور وہاں کیا کہا تھا کہ پروردگار اب مجھے اٹھا لے، میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو جواب دہی کے جس مقام پر رکھا ہے اس پر زندگی بسر کرنا آسان کام نہیں ہے. تو یہ ہمالیہ کی چوٹیوں سے بلند انسانوں کی داستان ہے. اگر آپ وہ بننا چاہتے ہیں تو پھر مجھے بہت سے سوالات کرنے ہیں. باقی رہ گئی یہ بات کہ وہ ریاست کیا تھی. وہ ابتدائی نوعیت کا ایک قبائلی اسٹرکچر تھا جس کو آہستہ آہستہ پھر ریاست میں بدلنے کی کوشش کی گئی.
یہ بیسیکلی جس طرح آپ نے کہا چلے مان لیتے ہیں کہ اسٹرکچر نہیں تھا، ایک انسپریشن تو ہو سکتی ہے. آپ جب ڈیموکریسیز، ماڈرن ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں آتی ہیں. اصل چیز آپ کے عمل میں اس پہ بھی منحصر ہوتی ہے کہ آپ کہاں سے اپنا سورس ڈرا کرتے ہیں. خلافت کی بات آپ نے کی، وہ ٹھیک ہے، بادشاہت انسان کو ملی، ہم اس میں اور کچھ نہیں ڈھونڈتے. خلافت ملی انسان کو، زمین کی بادشاہت ملی. خلافت اللہ منہاجر نبوہ کا مطلب یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس بادشاہت کو ویسے استعمال کریں گے جیسے نبی نے کیا، ان کے بعد خلفائے راشدین نے کیا. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایولیوشن آف انسٹیٹیوشنز بھی ہوئی. آپ تو کہہ رہے ہیں بالکل نہیں، جس طرح یہ آپ کا بیت المال کا انسٹیٹیوشن آیا، پھر آپ کے گورنرز کا انتظامی امور کے انسٹیٹیوشن آئے، یہ سب آئے اور اتنی دور بیٹھ کے سب چیزیں مینیج ہوتی رہی ہیں. تو کیوں ہم اس سے تھوڑا سا کئی بار ایسا لگتا ہے کہ گریزہ ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ کے اور فوراً یہاں پر آ جائیں اور دیکھیں ماڈرن کنٹمپریری سوسائٹی میں کیا ہوا ہے. اصل میں کنٹمپریری سوسائٹی میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے نقصانات بھی ہوئے ہیں، مطلب دنیا میں بہت زیادہ انتشار بھی پھیلا ہے. تو کیوں نہ وہاں سے لے کر اس کو پھر اپنی عقل استعمال کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے.
اس جگہ سے غور و فکر کریں جو حقیقت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ انسان. یعنی اس جگہ سے ان کو مثالی نمونے کے طور پر سامنے رکھیں، کھڑے ہو کر کہیں کہ ہمارے سامنے ابو بکر کا نمونہ ہے، حکومت کرنے والے حکمران کی حیثیت سے عمر رضی اللہ عنہ کا نمونہ ہے، کوئی نہیں روکتا اس. لیکن جس وقت آپ ریاست کی تعبیر اختیار کرتے ہیں تو پھر کیا مقصود ہے؟ کہ وہ جو عمال مقرر کرنے کا طریقہ تھا، سپہ سالار مقرر کرنے کا طریقہ تھا، لوگوں کو آواز دے کے فوج بھرتی کرنے کا طریقہ تھا، وہاں لے جانا مقصود ہے؟ جب آپ ریاست کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں نظم، ادارے، یہ زیر بحث آتے ہیں. وہ بہت ابتدائی جگہ پہ ہیں، دنیا اس سے بہت آگے جا چکی. باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ آج کے زمانے کی چیزوں کو اگر مثال کے طور پر سامنے رکھیں گے تو انتشار یا آپ کے نقطہ نظر سے مختلف چیزیں سامنے آئیں گی. تو یہ کس نے کہا ہے کہ ہر چیز کو آپ پورا کا پورا اپنا لیں؟ یعنی سامنے رکھیں، ان اداروں کو دیکھیں، ان اداروں میں بہت کچھ خیر پیدا ہو چکا ہے، جہاں کہیں کوئی خرابی ہے اس کو نہ اختیار کریں. تو میں پھر پوچھتا ہوں نا آپ سے، مجھے بتائیے، یعنی اگر تو آپ نے افراد کی مثال دینی ہے تو میں نے عرض کر دیا کہ اس زمین کے اوپر ویسے افراد پہلے بھی نہیں دیکھے گئے اور شاید قیامت تک بھی نہیں دیکھے جائیں گے. افراد کی بات کریں وہ تو بے مثل نمونہ. یعنی میں نے عرض کیا نا کہ سیاسی اخلاقیات مجسم ہو گئی ہے ان شخصیات میں. کیا چیز ہوتا ہے انسان کہ جب اس کے اوپر یہ بار ڈال دیا جائے تو وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ خدا ترس انسان کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ تو سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر، سیدنا علی، سیدنا عثمان، یہ اس کا نمونہ ہے. وہ بات کرنی ہے تو الحمدللہ، اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے اگر آپ ویسے لوگ ہمیں دکھا سکیں آج کے زمانے میں. جب آپ ریاست کا لفظ بولیں گے تو پھر میں پوچھوں گا کہ آئیے پھر ان اداروں پہ گفتگو کریں.
اچھا آپ یہ فرمائیں کہ ادارے جو ہیں آج زیادہ میچور ہیں اور جی سمجھ گیا ٹھیک ہے.
یعنی مدینے کی کوئی 2000 کی آبادی کے مابین آپ رات کے وقت چکر لگا لیں، موجودہ دور میں لگا سکتے ہیں؟ آپ یہاں سے اٹھا کے فلاں آدمی کو عامر مقرر کر دیں، فلاں گورنر مقرر کر دیں، آج کے زمانے میں یہی ہوگا؟ ایسے ہی پیکر چوز کریں؟
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے جو ہے آج زیادہ میچور ہیں مگر کیریکٹر ان لوگوں کا لیا،
اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک، تو آپ افراد کا نام لیں اگر آپ نے لینا ہے،
کیریکٹر وہ لیں.
اگر آپ نے اداروں کا نام لینا ہے تو آج کے زمانے میں وہ ادارے کہیں زیادہ ڈیولپ ہو چکے ہیں. مثلا انگلستان کا ویلفیئر کا جو نظام ہے وہ ادارتی نظام ہے اس وقت، وہ محض ویلفیئر کا لفظ نہیں ہے. یعنی صدیوں کے تجربے سے یہ طے کیا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے ویلفیئر کا اہتمام کیسے کرنا ہے. میں آپ کو اس کی ذاتی تجربے کی مثالیں سناؤں، آپ حیران رہ جائیں. یعنی پاکستانی جو یہاں سے جاتے ہیں ان کے لیے کیا اہتمام ہوتا ہے. ابھی میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب ڈیلس میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، یہاں پاکستان سے ہجرت کر کے گئے ہیں. وہ ان کا ایک بچہ معذور ہے، یعنی وہ 16-17 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے. وہاں کا نظم اس بچے کے لیے کیا کرتا ہے؟
ٹھیک،
یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کو ہر سال نئی گاڑی دی جاتی ہے اس بچے کے لیے. حکومت نے گھر میں ایک کمرہ اس کے لیے خاص بنا کے دیا ہے. ان کو اور ان کی بیوی کو 550-550 پاؤنڈ محض اس بچے کی حفاظت کے لیے اور اس کے معاملات کے لیے دیے جاتے ہیں. بڑے اعلیٰ نظام دنیا میں وجود میں آئے ہیں. آپ خرابیوں پر نگاہ نہ کیجیے. انسان کو شہد کی مکھی بننا چاہیے, غلاظت کی مکھی بن کے رہ گئے ہم مسلمان. ہمیں اپنے دائیں بائیں بھی خیر نظر نہیں آتا, وہ اٹھائیے وہاں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, صحابہ کی زندگی سے اعلیٰ کردار اٹھائیے. ہمارا حال وہی ہے کہ وہ اقبال نے عقل اور عشق دو اصطلاحیں استعمال کر دی. ہم تمام فیصلے عشق سے کرتے ہیں, عمل کرتے وقت عقل یاد آ جاتی ہے. اس ترتیب کو الٹیے, تمام فیصلے عقل سے کیجیے, عمل کرتے وقت عشق کی ضرورت ہوتی ہے.
ڈاکٹر صاحب, آپ
چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر رکھیں.
آپ کی اب تک کی جو گفتگو ہے اس میں زیادہ تر دو الفاظ استعمال ہوئے. ایک تو آپ نے نظم و نسق کی بات کی ہے, ایک آپ نے اداروں کی بات کی ہے, اور ایک کمپیریزن آپ کا ہے. لیکن میں تاریخ کا طالب علم تو نہیں ہوں, نہ میری تاریخ پہ اتنی نظر ہے, لیکن میں ریاست مدینہ کے حوالے سے جو چیز سمجھ پایا ہوں کہ وہاں پر انصاف تھا, سماجی انصاف تھا, انتظامی انصاف تھا, سیاسی انصاف تھا. اور یہاں پر جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ اقبال نے ایک تصور لیا, قائد اعظم نے اس پہ عمل پیرا ہوا, تو وہ بھی ایک فلاحی مملکت کی بات کر رہے تھے. ہمارے ہاں بھی ایک ادارے جو ہیں ایک عجیب و غریب کشمکش تک دو چار ہیں. تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ بات یہ کہ اصل چیز جو ہے انصاف ہے, اور ریاست مدینہ میں بھی سماجی سیاسی انتظامی انصاف کی بنیاد پہ وہ معاشرہ بنا, اور مغرب کے اندر بھی آج چونکہ انصاف کی فراہمی ہے. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے پاکستان کے اندر کہ یہاں پر انصاف نہیں باقی سب کچھ موجود ہے.
دیکھیے, انصاف ایک تصور ہے, اس کے لیے تو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ قرآن مجید نے جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے کا موقع آیا ہے تو یہی لفظ استعمال کیا کہ ان تحکم بالعدل وان تود الامانات الی اہلھا. دو بڑی بنیادی باتیں کہہ دی ہیں کہ اللہ اس کائنات کا پروردگار تمہیں حکم دیتا ہے کہ اب جب تم لوگوں میں فیصلے کرو گے, کیونکہ اقتدار تمہیں مل گیا ہے, تو پھر تم عدل سے فیصلے کرو گے, انصاف سے فیصلے کرو گے, اور ان تود الامانات الی اہلھا, اور میرٹ پر لوگوں کو ذمہ داریاں دو گے. تو میرٹ اور انصاف, اس کے لیے تو کسی ریاست کی مثال دینے کی ضرورت نہیں, یہ تو مسلمہ اخلاقی اقدار ہے. اللہ نے اس کا حکم دیا ہے, اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے. اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ ایک ہے اس کا ظہور شخصی, سیدنا عمر نے انصاف کر دیا, ایک قاضی نے ان کو اٹھا کے عدالت میں بلا لیا, وہ حاضر ہو گئے, یہ شخصی انصاف ہے. ایک یہ ہے کہ انصاف کو آپ ادارے میں تبدیل کریں, یعنی اداروں کی بنیاد پر. یہ بالکل وہی تصور ہے کہ ایک حکمران ہے, وہ گلی میں پھر رہا ہے, آپ نے اپنا معاملہ اس کے سامنے پیش کیا, اس نے انصاف کا فیصلہ کر دیا. آج کے زمانے میں آپ 5-4 ہزار کے شہر میں نہیں رہ رہے, اس وقت آپ کروڑوں کی آبادی میں رہ رہے ہیں. اس میں ادارہ جاتی بنیاد کے اوپر آپ انصاف کا کیا نظام قائم کریں گے؟ مجھے اس کی مثال دیجئے ذرا ماضی میں جا کے. تو انصاف تو بڑی اعلیٰ قدر ہے, یہ قدر ہے, ویلیو ہے. اس کا حکم اللہ نے دیا ہے, قرآن نے دیا ہے, بنیادی بات ہے یہ. اگر کسی معاشرے کے اندر, بلکہ آپ سیاست کو تو چھوڑیے, قرآن مجید میں ایک مقام پر سورہ نحل میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کیا بات لے کے آئی ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو اس کا جواب کیا دیا گیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, یعنی اس کائنات کا پروردگار اس کتاب میں تمہیں کیا ہدایت کر رہا ہے؟ عدل کی ہدایت کر رہا ہے, احسان کی ہدایت کر رہا ہے, رشتہ داروں پر اپنا پیسہ خرچ کرنے کی ہدایت کر رہا ہے. روک کن چیزوں سے رہا ہے؟ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, تم کو فوائش سے روک رہا ہے, تم کو حق تلفی سے روک رہا ہے, اور تم کو کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے روک رہا ہے. یہ وہ بنیادی اساسات ہیں جن پر معاشرہ فرد قائم ہے. ان کو لینے کے لیے قرآن پڑھیے, ان کو لینے کے لیے رسالت مآبﷺ کی ہدایات دیکھیے, ان کو لینے کے لیے تمام فلسفیوں اور حکماء کو دیکھیے. یہ عالمگیر اخلاقیات ہیں, ان میں کس کا اختلاف ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 6 باتیں قرآن نے بیان کی ہیں, آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت آپ کے ہاں ہر جمعے کے موقع پر پڑھی جاتی ہے,
جی
یہ جو باتیں بیان کی ہیں ان میں دنیا میں کس کو اختلاف ہے؟ یعنی کوئی مقابلے میں آپ بات استعمال کرتے ہیں نا, دنیا تو عدل کو مانتی نہیں, ہمارے ہاں عدل کی تعلیم دی گئی ہے. اچھا, دنیا تو احسان کا لفظ استعمال نہیں کرتی, امتیاز بتائیے کیا ہے؟ یعنی جب آپ کسی کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں تو امتیاز بتائیے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اخلاقی اور شخصی کردار کے اعتبار سے خلفائے راشدین یعنی ایسا غیر معمولی مثالی نمونہ ہے کہ نہ آج دنیا میں کوئی نظیر ملے گی نہ ماضی میں ملے گی. یہ ہے شخصی نمونہ ہونے کے اعتبار سے, یہاں ان کو پیش کیجئے. اور جس وقت آپ کو ریاست کے نظام کی بات کرنی ہو تو میرے نزدیک آج کی جدید ترین ریاستوں کو دیکھیے کہ ان میں کیا ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, کس طرح ادارے بن چکے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت تو ایک حکمران بادشاہ کی طرح راستے میں کھڑے ہوئے فیصلہ کر دیتا تھا آپ کے مقدمے کا, آج بھی آپ ایسے ہی کریں گے؟ آج آپ کا وزیر اعظم جو ہے ناممکن تو کیا، اس کے اندر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آپ کے ایک وزیر اعظم صاحب نے ایک موقع کے اوپر ایک شخص کو اس کی کسی فضول حرکت کے اوپر معزول کر دیا تھا. بحث پیدا ہو گئی کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ معزولی اس طرح نہیں ہو سکتی. یہ قاعدے ضابطے کیوں بنائے گئے ہیں؟ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ انتظامیہ، عدلیہ، مقننہ ان کے حدود اختیارات متعین کرنے ضروری تھے، ان کی باہمی چپلش کو ختم کرنا ضروری تھا. آج بھی سب سے بڑے مسائل یہی ہیں. تو جو چیز جہاں بہترین شکل میں ہے وہاں سے لی جائے گی. کردار اور سیرت وہاں بہترین شکل میں ہے، بلکہ اتنی بہترین شکل میں ہے کہ مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کو وہاں سے لیجئے. اور ریاست کے اداروں کی تنظیم کیسے کرنی ہے، ان کو کیسے منظم کرنا ہے، عدلیہ کو کس درجے میں کام کرنا ہے. اس وقت جب آپ کی عدالتوں میں مقدمات پیش ہوتے ہیں تو کبھی زحمت نہ ہو تو سنیے وہاں وکلاء کو بحث کرتے ہوئے، یعنی قانون کن کن ضوابط سے گزر چکا ہے، کیا اصطلاحات بن چکی ہیں، کیا نئی تعبیرات ہو چکی ہیں. میں قانون کا ایک بابولی طالب علم ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جدید قانون کی ڈیولپمنٹ صدیوں آگے جا چکی ہوئی ہے. اس میں بھی ہم حیرت انگیز طور کے اوپر چوتھی پانچویں صدی کی فقہ اٹھا کے لے آتے ہیں، وہ بھی انسانی کام ہے. تو اس وجہ سے جو چیز آگے بڑھ چکی ہے آزرا ہے کرم اس کو پیچھے نہ لے جائیے، اور جو چیز پیچھے موجود ہے وہ ہماری روشنی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہمارے پیغمبر کی سنت ہے، وہ سورج کی طرح روشن ہے، وہ اعلیٰ کردار ہے جو صحابہ کرام نے پیش کیے، ان کی کوئی مثال اور ان کی کوئی نظیر نہیں ہے. میں کہتا ہوں صحیح لفظ بولیے تاکہ ہم آپ کا احتساب کر سکیں. جب آپ کہیں گے کہ میں ابو بکر بننا چاہتا ہوں تو میں آسانی سے بتا سکتا ہوں کہ آپ بنے یا نہیں بنے. جب آپ کہتے ہیں ریاست مدینہ، آپ مجھے ابہام میں ڈال رہے ہیں، میں آپ کو پوچھ نہیں سکتا اس کے بعد. اس لیے ضروری ہے کہ جو بات کہنی ہے وضو کے ساتھ کہیے.
جی آپ کوشچن لے لیں.
بنیادی طور پہ ریاست مدینہ یا اس کا جو سارا تصور ہے وہ اعلیٰ شخصی کردار اس کی بنیاد ہے، اور اشخاص اور ان کا کردار. اور قرآن کے علاوہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کی نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا تب بھی وہ اپنے شخصی کردار کی وجہ سے مشہور بھی تھے اور ریلائبل بھی تھے. ہر ایک
صادق اور امین
ان کا نہیں،
وہ کوئی چھوٹی بات ہے.
ہم نے بھی اس جو بنا
کر کے رسوا کیا ہے اپنے ہاں.
یہی ہم نے
اس وقت بھی میں نے توجہ دلائی تھی کہ صادق اور امین زمین کے اوپر مطلق معنوں میں ایک ہی شخص
بالکل
ایک ہی شخص.
ہم نے اسے مذاق بنا دیا اسے.
اب ٹھیک، جو صادق اور یعنی سچ اور جھوٹ یا سچائی اور جو جھوٹ ہے اس کا جو اس کی ڈسکریمنیشن ہے یا جو اس کا فرق ہے وہ واضح ہونا ایک ان کے ادارے یا اس ریاست کا ایک بنیادی جز تھا. اور عدل بھی جو ہے وہ اس کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ الزام جو بھی ہو اس کا جھوٹ یا سچ واضح ہو اور اس کی بنیاد پہ اگلا فیصلہ نافذ ہو. تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ اس وقت جب ریاست مدینہ بنی اور اس کے بعد کے جو کچھ 30-35 سال تھے، ابھی انتقال اقتدار کا شاید کوئی بہت واضح فارمولا نہیں تھا، یا مجھے یہ سمجھ آئی آپ کی بات سے، تو انتقال اقتدار اور یہ اب آج کی ماڈرن ڈے لائف میں یہ بہت زیادہ اہم چیزیں ملکوں کی تاریخ میں کہ ملک کسی خاص نہج پہ جاتے جاتے اگر انتقال اقتدار یا اس کی وجہ سے اس کا راستہ بالکل تبدیل ہو سکتا ہے. تو اس معاملے میں اداروں کی ڈیولپمنٹ اور یہ حق اور سچ کی یہ بات کہ جب تک کوئی بات ثابت نہ ہو جائے کسی چیز کے بارے میں، اس کے بارے میں کوئی میجر ڈیسیجن نہ ہو، اس کا ہماری تاریخ سے یا پاکستان کے کانٹیکٹ سے کیا تعلق؟
بڑا گہرا تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات کہ آپ کسی شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دیکھیے میں کوئی تقریر فرمانا چاہتا ہوں گھر میں بیٹھ کے، دوستوں میں بیٹھ کے فرما لوں. جس وقت آپ کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، وہ عام آدمی ہے، وہ کوئی عالم ہے، وہ کوئی دانشور ہے، وہ کوئی صحافی ہے یا وہ کوئی لیڈر ہے، عام بات کرتے ہیں، تو آپ اگر اس کے بارے میں کوئی منفی جملہ بول رہے ہیں تو ایک تو اس کا وہ ظاہر و باہر معاملہ ہے، یعنی اس کا کال و فیل ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، اس پر آپ کو پورا حق ہے آپ کمنٹ کریں، آپ تنقید کریں، آپ بتائیں کہ یہ فلاں اقدام یا فلاں بات یہ ٹھیک نہیں ہے. جب آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کو تحقیق سے گزرنے کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو اس میں آپ ذمہ دار ہیں. اب دیکھیے یہ وہ چیز ہے، یعنی آپ ریاست مدینہ کا ورد کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو میرے آپ کے کیریکٹر میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میری زبان سے یہ بات نہ نکلے. چنانچہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک موقع پر ایک بڑے سیاستدان جو آپ بہت بڑے منصب پر بھی ہیں، میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ مجھے بتائیے کہ یہ سچ اور جھوٹ جو کچھ بھی آپ یہ الفاظ بولتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا اس بات پر کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اب یہ ہے نا کہ ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کفا بل مرے کزبن جو حد سب کل ما سمیا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے آگے بیان کریں۔ تو ادراہ کرم ذرا اس معیار پر اپنے لیڈروں کو پرکھ کے دیکھ لیجئے، یعنی آپ کان میں کچھ پھونک دیجئے اور سب کے سب اس حمام میں ننگے، جو بات کر دیجئے وہ فوری طور کے اوپر ایک الزام کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے، ہر آدمی نکل کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد اسی بنیاد پر تحریکیں چل اٹھتی ہیں، اسی بنیاد کے اوپر الیکشن لڑے جا رہے ہوتے ہیں،
شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔
اس کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا، واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے، آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیا کہا ہے کہ جس وقت کوئی شخص آپ کے پاس خبر لے کے آئے فتبین، تحقیق کرو اس کی، اس کے بغیر زبان کھولو گے تو ایک دن نادم بن کے بیٹھے رہو گے، سورہ حجرات پڑھ لیجئے۔ تو یہ ریاست مدینہ کا لفظ بولنا بڑا آسان ہے، یعنی وہ کیریکٹر، وہ سیرت، وہ حدود جن کے اندر آپ کو بات کرنی ہے وہ اللہ کے پیغمبر نے بتا دیے ہیں، پہلے ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیجئے۔ اور میں یہ سب سیاستدانوں سے کہتا ہوں، سب حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس معیار پر پورے اتر دیں، ذرا اسی پر پورے اتر جائیے، یعنی جس وقت آپ کو کوئی بات بتائی جائے تو آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ تم بھی اپنی زبان بند کرو، پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ غیر محقق باتوں سے پوری قوم میں انتشار پیدا کر دیا جاتا ہے، وہ چیزیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی وہ پروپیگنڈے کا
کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو سیاسی بیان،
اور ستر سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں، ستر سال سے سیاسی بیان میں دوسرے پر الزام لگائیں گے، یعنی پھر میں کچھ سیاسی بیانات دے دیتا ہوں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں جب یہ سناؤں گا تو اس وقت آپ کے کان بہرے ہو جائیں گے۔ ریاست مدینہ کا لفظ بولنا بہت آسان ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کر کے دکھائیے، یعنی یہ آج کے لیڈر بھی اختیار کریں، یہ ماضی کے لیڈروں نے بھی اگر غلطی کی ہے تو یہی غلطی ہے جو اصل میں ہمارے پوری سوسائٹی میں سرایت کر گئی ہے۔ سچی بات، پورے تحقیق کے بعد بات، وہ بات جس کے لیے آپ کھڑے ہو کر پھر ایویڈنس دے سکیں، یہ ذرا اس معیاری پر اندازہ کر لیجیے تمام سیاستدانوں کا،
جی
سب کا، جس کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے کے بارے میں اس کا کپڑے اتارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب تحقیق کرنا شروع ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو بات ہی بڑی بے بنیاد سی تھی، ایسے ہی کچھ سیاسی معاملہ تھا، نکل گئی زبان سے۔ نہیں، نکل گئی زبان سے میرے جیسے کسی عام آدمی نے کہہ دیا تو چلیے قابل معافی ہے، آپ
جس
ملک میں کس مقام پر کھڑے
ہیں۔ وہ تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی معاہدے قرآن اور حدیث ہیں،
دیکھیں نا یہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ جب بتایا جاتا ہے کہ میں نے اس موقع کے اوپر کہا تھا، آپ دیکھیے وہ پروگرام سنیے، اس موقع پر میں نے کہا تھا جب یہ کہا گیا کہ معاہدے کوئی قرآن حدیث ہے، میں نے کہا جی ہاں قرآن حدیث ہے، بالکل قرآن حدیث، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو اخلاقیات کی بنیاد ہے کی پابندی، یعنی میرے نزدیک تو دیکھیے اتنا نازک ہے یہ معاملہ معاہدات کا کہ قرآن مجید نے جب اس امت مسلمہ کی تشکیل کی ہے اور سورہ بقرہ سے لے کے مائدہ تک اس کے لیے ضروری احکام دیے ہیں، تو مائدہ جو آخری سورہ ہے اس باب کی، اس کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والا تمہیں معاہدوں کی پابندی کرنی ہے، عہد معاہدہ یہ بنیاد ہے اس چیز کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے برا جھنڈا اس کے لیے قیامت میں لگایا جائے گا جو معاہدات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ قرآن مجید یہاں تک چلا گیا ہے، آپ اندازہ کریں کہ اگر تم نے کسی دشمن قوم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہی ہے تو علانیہ معاہدے کو توڑے بغیر تم اقدام نہیں کر سکتے اس کے خلاف، اتنی غیر معمولی اہمیت ہے اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ معاہدے کی پابندی کے پہلو سے کیا سیرت پیش کی تھی، یعنی زنجیروں میں بندھے ہوئے لوگ بھاگ کے آ گئے صلح حدیبیہ کے بعد کہ ہمیں آپ اجازت دیجئے کہ ہم مدینے میں آ جائیں، وہ لوگ جن پر ظلم توڑے جا رہے ہیں، فرمایا کہ میں اب معاہدہ لکھ چکا ہوں، کوئی سوال نہیں اس بات کا۔ تو یہ معاہدات کوئی معمولی چیز ہے، آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں۔ تو سیاست دانوں کو پہلے یہ بتائیے کہ وہ اعلیٰ اخلاقیات کیا ہیں، وہ سیرت کیا ہے، وہ کردار کیا ہے، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے سیاست دان جو ہیں ان کو یہ خیال ہو کہ مجھے ابو بکر کے نقش قدم پر چلنا ہے، مجھے عمر کے نقش قدم پر چلنا ہے، لیکن اس میں سوال پھر کیریکٹر پر ہو جائے گا۔
ڈاکٹر صاحب، اسلام جو کردار کا نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں ایک کردار ڈیولپ کیا اور ہمیں دکھایا، اور اصحاب صفا سے تعلیم کا آغاز ہوا، جو ہمارے موجودہ انسٹیٹیوشنز ہیں دے آر ڈیلیورنگ زیرو کریکٹر بلڈنگ۔ تو اس میں آج تک ہم نہ تو دینیات کو پریسائز کر سکے کہ اس میں کیا ایڈ کرنا ہے جس سے کریکٹر بلڈنگ شروع ہو، اور نہ ہی آج تک اس کو ڈیفائن کر سکے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ ہم ڈیفائن کرتے، صرف صحیح جگہ پر ٹھہرنے کی ضرورت تھی. ہمارے پاس مذہب کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے لیے اللہ کی کتاب موجود ہے. ہمارے نصاب میں بھی اللہ کی کتاب ہی کو بنیاد بننا چاہیے. جب آپ قصے، کہانیاں، تاریخی واقعات، کلچرل چیزیں، ان کو اسلام بنا کے بچے کے سامنے پیش کریں گے تو کچھ دیر کے بعد وہ اگل دے گا. اس کو اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، رہ گیا یہ کہ ہمیں سیرت کردار کا نمونہ کیا رکھنا ہے. محمد الرسول اللہ کو اسوہ حسنہ موجود ہے، تو اس معاملے میں تو یہ آخری درجے کی رچ قوم ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک ایسی کتاب جس کے ایک ایک لفظ کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہی ہے جس کو محمد الرسول اللہ نے پیش کیا تھا. یعنی کوئی تحریف نہیں، کوئی ترجمے کا سوال نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا متن پوری طرح محفوظ ہے. اس سے بڑی روشنی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کو اس کو پڑھانا تھا. اس کے لیے ہمارے ہاں کیا ہوا، حفظ کرا دو، بے سوچے سمجھے پڑھ ڈالو. یعنی ایک کتاب کے بارے میں اس سے آخری درجے کی اہانت ہو سکتی ہے کہ نہیں اس کو بے سوچے سمجھے پڑھا جائے گا؟ تو کتاب کو علم بننا چاہیے تھا. یعنی بچوں کو ہمارے ہاں طے کرنا چاہیے کہ قرآن سمجھ کر پڑھنا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس کو 12 سال کی تعلیم میں پایہ تکمیل تک پہنچ جانا چاہیے. یہ پوری کی پوری کتاب بچوں کی استعداد کے لحاظ سے پہلے چھوٹی جگہ سے پھر اوپر اٹھتے ہوئے پڑھنی چاہیے، اور بچوں میں یہ استعداد پیدا کرنی چاہیے. قرآن مجید کی جو عربی ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے بالکل بھی، عام آدمی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. علم کے لیے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے، عام آدمی کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. تو اس کو پڑھایا جانا چاہیے. اور سیرت کیریکٹر، اس کے لیے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام میں یہ سرخیل موجود ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں. پھر عام صحابہ کرام میں بھی عشرہ مبشرہ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کی سیرت بڑی حد تک محفوظ ہے. بس یہ کافی ہے ہمارے لیے. اس کے بعد انسان ہے، وہ جو امام ابو حنیفہ کا جملہ ہے کہ ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی آدمی ہے، ہم بھی آدمی ہیں. تو اصل میں یہ جماعت ہے جس کو خدا نے خیر امت قرار دے دیا ہے، ہمارے پاس اس کا نمونہ موجود ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس نمونے کی ظاہر ہے کہ تفصیلات ہوں گی نا، تو آثار صحابہ کی مجلدات ہیں 50-60-70 کے قریب، جن میں یہ سب محفوظ.
ہمارے حکمران اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ریاست مدینہ میں تبدیل کرنے کے خواہاں ہیں، جبکہ زمینی حقائق یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں آپ کے بہت سے جائز کام بھی رشوت کے بغیر دیے تھے. ہمارا عالم دین جو کہتا ہے عواشی البتشی کلاحبہ فنار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی. اگر آپ کو کوئی عزیز قتل ہو جائے اور ایس ایچ او رشوت کے بغیر قاتل کو نامینیٹ نہ کرے، تو کیا آپ رشوت نہ دے کے ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں اور بے گناہ کو پھانسی چڑھا رہے ہیں، یا رشوت دے کر گناہگار کو سزا دلوانا ایک اچھا کام ہے؟ اس ضمن میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟
اصولی طور پر پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ رشوت کا مطلب کیا ہوتا ہے. رشوت کا مطلب ہے کسی ناجائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے روپیہ دینا، یہ ہے جس کو کہنا راشی والبرتشی. تو ناجائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے روپیہ آپ دے رہے ہیں تو یہ رشوت ہے. آپ کے لیے کسی جائز کام کو کرنا ناممکن بنا دیا گیا، جس کی آپ نے مثال دی ہے. تو اس میں تو انبیاء علیہ السلام نے، یہاں تک کہ حضرت مسیح نے بھی تاکید کی ہے کہ بھائی اس کے منہ میں جو ڈالنا ہے ڈالو اور اپنا حق حاصل کرو اس سے. یعنی یہ کسی معاشرے کی بڑی بری تصویر ہے کہ اس میں یہ صورتحال پیش ہو جائے کہ آپ کو ایک آدمی کو یا ایک قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے. لیکن میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے واز کر سکتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی کیا مسائل پیش آ جاتے ہیں ایک کامن مین کو. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ لڑ سکے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے پاس آخری چیز جدید دور میں یہ ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی رشوت مانگتا ہے، آپ عدالت میں چلے جائیں. عدالت میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر کے تمام کام گئے. اب اس کے بعد اب میرے پاس جو 4 پیسے موجود ہیں وہ وکیلوں کی نظر ہوں گے، میرے پاس جو تھوڑا سا اللہ کا دیا وہ وقت موجود ہے وہ حاضری کے لیے وقت پر دیا جائے گا. ہمارا عدالتی نظام اس کراہت کے مقام پر کھڑا ہوا ہے. میں اپنا ذاتی معاملہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سلسلے کے بارے میں مجھے جب یہ پتہ چلا کہ یہ اس گھر کو قبضہ کر لیا گیا ہے، تو مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا جی کوئی مسئلہ نہیں، عدالت میں جائیے آسانی کے ساتھ، بالکل ناجائز کام ہوا ہے. تو میں نے کہا بھائی خدا نے زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ کام ہے جو مجھے شعور جن کا دیا ہے، ان میں زندگی بسر کروں یا مکان کا قبضہ چھڑواؤں؟ تو یہ این صاحب کو کہیے، یہ اس کو کرے حاصل، میں اپنا کام کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ عدالتی نظام کیا ہے، مجھے خبر ہے. ایک موقع کے اوپر میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا چند دوستوں کے پاس، بہت پرانی بات ہے، ان کا کوئی باہمی لین دین ہوا تو ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ جی وہ جیسے ہمارے یہاں کا رواج ہے ذرا جی یہ رسید اس کی آپ لکھ دیجئے برکت ہو جائے گی۔ میں نے وہ رسید لکھ دی، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، ان کے مابین جھگڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کہا گیا جی وہ رسید چونکہ آپ نے لکھی تھی تو آئیے گواہی دیں۔ اب یہ ہے کہ میں گواہی دینے کے لیے جب وہاں پہنچا تو وکیل صاحب جو دوسرے تھے وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ جب یہ لین دین ہوا تھا تو نوٹوں کا رنگ کیا تھا؟ میری بلا جا رہے بھائی، نوٹوں کا رنگ کیا تھا؟ مجھ سے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لین دین ہو رہا ہے تو آپ ذرا رسید لکھ دیجئے۔ انہوں نے کہا وہ تو پھر نوٹوں کا رنگ پوچھیں گے آپ سے، اگر آپ نے نہ بتایا تو اس بیچارے کے پیسے جائیں گے۔ یہ صورتحال، یعنی ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ اس طرح کی مصنوعی چیزوں پر، اس طرح کے پروسیجرل لاز، سب سے برے پروسیجرل لاز ہیں جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بیان کر دیا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ تعزیرات پاکستان میں فلاں جرم کی سزا یہ ہے، ایک یہ کہ اس سزا تک پہنچنے کا پروسیجر کیا ہے، اصل میں ساری خرابی وہاں ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو رشوت اس وقت رشوت کہلاتی ہے، اس وقت اس پر پھر نار کی بعید ہے جبکہ آپ ناجائز کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں۔
جی ابھی بات ہوئی ہے خلافت علی منہاج نبوہ، وہ حدیث واضح فرما دیجیے گا، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے میں پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں آپ کو کہ حدیث ہوتی کیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے کوئی بات کی، کسی کے سوال کا جواب دیا ہے، کوئی ملنے کے لیے آیا ہے، اس نے آپ کو کوئی کام کرتے دیکھا ہے، وہ جا کے باہر وہ چیز بیان کرتا ہے۔ یعنی حدیث میں ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، بعض علمی مباحث میں باہر جا کے آپ اس کو نریٹ کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ کہا تھا یہ کہا تھا، اس کی کوئی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی، یہ ذمہ داری اس فرد پر عائد ہوتی ہے، بلکہ اس فرد نے آگے جس سے سنی ہے، اس نے آگے جس سے سنی ہے، تین چار واسطوں کے بعد وہ بات ہم تک پہنچتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے محدثین جو جلیل القدر علماء ہیں انہوں نے اپنی زندگی لگا کے اس مواد کی تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے، اس تحقیقی اصول کے مطابق یہ جو روایت ہے خلافت علی منہاج النبوہ والی یہ کوئی بہت مستند روایت نہیں ہے، پہلی یہ بات سن لیجیے۔ دوسرے یہ کہ جیسی بھی ہے وہ ہے کیا، اس میں ایک پیشین گوئی نقل ہوئی اور وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں حکومت چلا رہے ہیں، یعنی اس کو حکومت الہیہ کیوں کہا جاتا ہے، اللہ براہ راست آسمان سے احکام دیتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ان کا نفاذ کرتے ہیں، تو یہ حکومت الہیہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے رخصت ہونے کے بعد مسلمانوں کا نظم و نسق چلنا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو میرے خلفائے راشدین، بلکہ اس میں مزید لفظ ہے المہدین، ہدایت یافتہ ہوں گے، وہ ہیں جن کو آپ نے فرمایا کہ وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، پھر فرمایا کہ یہ 30 سال تک چلے گی، اس کے بعد جبر کی حکومت قائم ہو جائے گی، پھر فرمایا کہ اس کے بعد لڑکوں کے ہاتھ میں نظم آ جائے گا۔ تو اس طرح کی ایک پوری تفسیر ہے جو کم و بیش کوئی 100 سال کے بارے میں آپ کی پیشین گوئی ہے۔ اس میں آخر میں پھر یہ کہا ہے کہ ایک مرتبہ لوگ دوبارہ اسی طرز کی حکومت دیکھیں گے۔ چنانچہ جب عمر بن عبدالعزیز حکمران ہوئے تو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک شخص نے ان کو خط لکھا اور یہ کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے حق میں پوری ہو۔ تو یہ روایت ہے، یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے۔
یہ جو آیت ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ جو لوگ، کن لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ قرآن کے مطابق فیصلے کریں اور اگر فیصلے نہیں کریں گے تو وہ کافر اور فاسق اور ظالم ہوں گے، وہ کون لوگ ہیں؟
حکمران جن کے ہاتھ میں فیصلہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں، یہ کفر کے مترادف ہے، یعنی وہ لوگ کے جو جانتے بوجھتے اللہ کے کسی حکم کو نظر انداز کر دیں گے، درا حالے کہ ان کے پاس اقتدار تھا، ان کے پاس حکومت تھی، وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق یا بما انزل اللہ جس کو کہا ہے فیصلہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر کفر اور کیا ہوتا ہے، یعنی تم نے جانتے بوجھتے میری بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بلکہ اس میں تین لفظ استعمال ہوئے ہیں، اولئک هم الکافرون، اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں اللہ کے ہاں، فاسق ہیں اور کافر ہیں۔
جو موجودہ نظام عدالت کا، عدالتی نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، اس میں قرآن سے کتنا فرق ہے؟
جو موجودہ عدالتی نظام ہے اس میں قرآن کے اس حکم سے اس وقت کتنا دور ہے، اس خرابی کو دور کیسے کیا؟
عدالتی نظام اور چیز ہے اور اللہ کا نازل کردہ قانون بالکل اور چیز ہے۔ عدالتی نظام میں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جج کیسے مقرر کرنے ہیں، ان کا امتحان کیسے کرنا ہے، ان کو قانون کی تعلیم کیسے دینی ہے، سپریم کورٹ کیسے بنے گی، بنے گی یا نہیں بنے گی، اپیل کے کتنے مواقع ہوں گے، یہ پروسیجر ہے، اس کے بارے میں اللہ اور رسول نے کوئی ہدایت نہیں کی.
قانون تو وہی ہوگا نا، قرآن کا ہی قانون ہوگا،
اس میں آپ آزاد ہیں. یعنی یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں سرے سے شریعت میں کوئی بات کہی نہیں گئی. یہ جو آپ کو عام طور پر اس میں باتیں بتائی جاتی ہیں وہ ہمارے جیورسٹ کی باتیں ہیں. اللہ کے رسول نے ان پروسیجرز پر، یعنی عدلیہ کیسے وجود میں آئے گی، چیف جسٹس کا تقرر کیسے ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں کچھ نہیں کہا. اللہ کا جو قانون ہے، جو قانون ہے وہ چند جرائم کی سزائیں ہیں. جہاد کے بارے میں اسٹیٹ سے متعلق بات کر رہا ہوں، کچھ احکام ہیں. اسی طرح جمعے کی نماز کے بارے میں کچھ ہدایات ہیں، اور سب سے بڑی چیز زکوٰۃ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قانون جو، جس کو یہاں بما انزل اللہ کہا ہے، جس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اسٹیٹ کی سطح پر، ریاست کی سطح پر، حکومت کی سطح پر، وہ چند چیزیں ہیں اس میں. باقی یہ پروسیجر، عدالتیں کیسے ہوں گی، انتظامیہ کیسے کام کرے گی، اس کو دین نے اپنا موضوع نہیں بنایا.
بات اب ریاست مدینہ سے شروع ہوئی تھی تو وہیں پہ ختم یا اس پہ لے چلتے ہیں. بجائے اس کے کوئی اس کو مبہم ہم ایک بار بار کہیں کہ یہ ایک تصور ہے، اگر ہم اس کے کچھ خد و خال جو ہیں وہ متعین کر لیں، اور پھر جس طرح آپ نے فرمایا جو کہے کہ ریاست مدینہ بنانی ہے اسے کہیں کہ یہ خد و خال یا یہ کریکٹر کی اس میں چیزیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے بہرحال کچھ نہ کچھ چیزیں اس پہ فوکس اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسے مسائل کا بھی ہمیں حل ملتا ہے، جیسے سیکولرزم کا مسئلہ ہے، یا یہ کہ جمہور کی جو طاقت ہے اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، کن امور پہ جو جمہور کی جو طاقت ہے وہ ایبسلیوٹ نہیں ہے. اخلاقی معاملات ہیں یا دین کے کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں ظاہر ہے کہ جمہور کی رائے کے زور پر آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور اس سے پھر ہم جو ہے اپنا راستہ متعین کریں، کیونکہ یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ واپس چلے جائیں اس دور میں. اور اس کی وجہ یہ سر کہ آپ نے کہا کہ جہاں سے اچھی چیزیں ملتی ہیں وہ لے لیں، لیکن انسانی تجربہ یہ ہے کہ جب چکا چوند ہوتی ہے اچھی چیزوں کے ساتھ وہ ان کی بری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اس کے اگینسٹ بھی آپ نے کوئی فلٹر لگانا ہے. اس لیے اپنی کچھ ایک کلچرل جو یا اپنی ایک ہسٹوریکل جو ویلیو ہے اس کو بھی اسٹیبلش کرنا ضروری ہے. تو آپ کا خیال، آپ اس سے اگری کریں گے کہ ہمیں ریاست مدینہ کو ذرا زیادہ اس کا ابام ختم کرتے ہوئے اسے کھولنا چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر آپ پیدا کر سکیں تو آپ ریاست مدینہ کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں.
تاکہ عوام کو بھی بنیادی خد و خال آ جائیں اس کے سامنے.
میں نے تو بہت واضح کیٹیگوریکل جواب دیا ہے کہ آپ انسانی کیریکٹر کی مثال کے طور پر ذکر کریں گے تو سر آنکھوں پر. باقی یہ کہ ریاست میں کیا ہے یہ تو آپ کو بتانا ہے. اصطلاح آپ نے استعمال کی، میں نے تو آج تک کبھی استعمال نہیں کی، اس وجہ سے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی خط و خال ہے ہی نہیں سرے سے. یعنی ایک قبائلی نوعیت کے نظم سے میں کیا اٹھا کے دوں آپ کو؟ جو اٹھا کے دے سکتا ہوں اقدار ہیں، ویلیوز ہیں. تو ویلیوز اور اقدار بالکل اور چیز ہے. پھر آپ نے
مثال کے طور پہ وہاں کا ایک کلچرل یعنی معاشرتی نظام تھا، وہاں کا ایک سوسائٹی کے اندر بتائیے نا انصاف تھا.
بھائی آپ جو آپ حضرات اصطلاح بول رہے ہیں نا، چلیں آئیے بسم اللہ کوئی ایک چیز بیان کیجئے، میں اس کی تحلیل کر کے آپ کو بتاتا ہوں. آپ خود جانتے ہیں کہ آپ یہ لفظ بول رہے ہیں جس کا کوئی یہ اسم ہے، کوئی مسمہ نہیں ہے. ذرا بولیے بتائیے بسم اللہ. تشریف لائیے. آپ سیدنا ابو بکر سیرت کردار کی بات نہ کیجیے گا، وہ ایک یعنی وہ ہمالا سیکیورٹی سے بڑے لوگ. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو ان عظیم شخصیات کی مثال سامنے رکھنی چاہیے، ان کو اسی طرح سے اپنے آپ کو جواب دے سمجھنا چاہیے جس طرح کے حضرت ابو بکر سمجھتے ہیں، جیسے عمر بھائی سر آنکھوں پر. یہ باتیں تو میں گھنٹوں کر سکتا ہوں، لیکن ذرا آپ بتائیے.
آپ ابھی اداروں کی بات کر رہے تھے،
انہوں نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی ہے، وہ یہ کہ اس سے جمہوریت میں قدغن لگانے کے لیے اصول نکلتا ہے.
جمہور کی طاقت کا استعمال، مطلب اگر جمہور
کی طاقت مطلق آخری اختیار انہی کے پاس، اس پر کوئی قدغن نہیں. آپ فرمائیے کیا لگانا چاہتے ہیں؟
لگا سکتے ہیں اگر وہ کہیں کہ جی ہم جنس پرستی کو آپ الاؤ کر دیں، آپ کر دیں گے ایک اسلامی.
میں کون ہوتا ہوں؟ یہ جمہور نے فیصلہ کرنا
نہیں، یہی تو جمہور کو لمٹ کر رہا ہے. جمہور کی طاقت ایبسلیوٹ نہیں ہے اسلامی.
مجھے بتایا جائے نا وہ جمہور کی طاقت لمٹ کرنے والا ہے کون؟
قرآن.
قرآن اس بندے نے عمل کرنا ہے جس کو آپ جمہور کہہ رہے ہیں، وہ کسی نے باہر سے عمل نہیں کرنا. وہ قدغن مجھ پر لگی ہوئی ہے میرے پروردگار کی طرف سے. اس ملک کے اندر یعنی 80-85% بلکہ اب تو 90% مسلمان ہیں، ان کے بارے میں یہ تصور کرنا آپ کا کمال حسن ہے کہ وہ ایک دن ہوموسیکسولیٹی کو عام کر دیں گے. وہ قدغن وہاں نہیں لگی ہوئی، وہ قدغن ان کے ضمیر پر لگی ہوئی.
تو قدغن لگے گی نا، ادارہ جاتی رنگ دیں گے، آئین بنائیں گے تو وہ بنے گی نا قدگر،
ایک
طرف ادارہ جاتی رنگ بھی دے رہے
ہیں، لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے اندر اگر انحراف آئے گا تو ان کے پاس جائیں گے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں آپ تشریف لائے، اور آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے آج گفتگو کی ریاست مدینہ اور پاکستان کے تناظر میں، آج یہ ابتدائی کچھ گفتگو ہوئی، اس میں بہت سارے سوالات ابھی بھی باقی ہیں. ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اگلی نشست میں، اور مزید کچھ سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے.